پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب قبل اس کے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں, میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے براہ کرم ہمارے ٹیلی فون کال نمبروں پر آپ کال کیجیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے, لیکن براہ کرم اختصار کے ساتھ. اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. سب سے پہلے پاکستان کی سیاست, جہاں آپ جانتے ہیں کہ 13 اگست کو اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور متوقع طور پر پی ٹی آئی نے, جیسا کہ اپنے لیڈر اور چیئرمین عمران خان کو نامزد کر دیا ہے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے, وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے نیکسٹ ویک اسی اسمبلی کے اجلاس کے دوران. ان کے لیے کیا ڈفیکلٹیز ہوں گی, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جبکہ سینٹ میں ان کی اقلیت ہوگی, اپوزیشن کی اکثریت ہوگی, دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی اسمبلی کے اجلاس کا بقول ان کے بڑی شدت سے انتظار ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بقول ان کے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. ہمارے ساتھ تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, پل ڈاٹ کے سربراہ ہیں, اور مقتدیٰ منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سیاسی تجزیہ کار. آغاز کروں گا احمد بلال محبوب صاحب آپ سے, کیا دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل تجزیہ کار کی حیثیت سے کیا ڈیفیکلٹیز ہوں گی, خاص طور پر قانون سازی کے حوالے سے؟
جی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کے پاس سینٹ میں ایسی تعداد نہیں ہے کہ خود سے وہاں پہ قانون سازی کر سکیں, اور خاص طور پہ کسی اگر دستوری ترمیم کا مرحلہ پیش آ جائے تو وہ تو نہ قومی اسمبلی میں یہ کر سکیں گے اور نہ پھر سینٹ میں کر سکیں گے. لیکن یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا بہت سی حکومتوں کو ہوتا ہے, خاص طور پہ دستوری ترمیم کے لیے تو خان خان ہی کسی حکومت کے پاس اپنی اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دستوری ترمیم پاس کر سکیں. غالباً یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ موقع ملا تھا کہ اس کے پاس یہ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن میں 97 میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ منتخب ہو گئے تھے. تو یہ ایک نارمل قسم کا چیلنج ہے, اور یہ جمہوریت کے اندر ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر آپ کو دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے, اپنے موقف میں کچھ لچک پیش کرنی پڑتی ہے, کچھ ان کی بات بھی سننی پڑتی ہے, اور یوں ایک کمپرومائز کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ظاہر کیا ہے 2008 میں کہ باوجود اس کے کہ انہیں بھی ایسی چیلنجز کا سامنا تھا, انہوں نے اتفاق رائے سے بڑی دور رس قانون سازی کی تھی. یعنی آپ کو یاد ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو پاس ہوئی 2010 میں, وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اتفاق رائے سے تو تھی, لیکن اور بہت سی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں. تو اس کے لیے اتفاق رائے کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, تو صرف اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو جمہوریت کا اصول بھی یہ ہے, تو یہ تو ایک چیلنج ہوگا. لیکن میرا خیال میں پی ٹی آئی بھی اس کے اندر بہت سے لوگ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں, اور وہ اس طرح کی مشق میں شریک بھی رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک کی. تو میرے خیال میں وہ جہاں کوئی ضروری قانون پاس کرنا ہوگا اس کے لیے وہ راستہ اختیار کریں گے, کر لیں گے, لیکن بہت مشکل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اپنی ٹرمز پہ ہی وہ بات منوائیں گے, کچھ باتیں ماننی بھی پڑیں گی. تو یہ میرا خیال جمہوریت کا سفر چل نکلے گا. مجھے کوئی اتنے کو بہت بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ تو معمول کی رکاوٹیں ہیں جمہوریت میں. دنیا میں جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے, ہاں وہ بہت پرانی جمہوریت ہی کیوں نہ ہو, وہاں پہ اس قسم کے چیلنجز آتے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں ایک نوبت یہ آتی ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, حکومت بند ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوپر آپس میں مشورہ ہوتا ہے, کمپرومائز ہوتا ہے, کچھ باتیں مانی جاتی ہیں, پھر حکومت کھلتی ہے. تو یہ جمہوریت کے اندر یہ معمول کی چیزیں ہیں.
اچھا مقتدیٰ منصور صاحب, جب 2013 کے الیکشن سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت اتنی فارمیڈیبل اپوزیشن نہیں تھی جتنی اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کو فیس کرنی پڑے گی. دوسرے ان کو خود اپنی پارٹی کے اندر سے اور اپنے اتحادیوں کی جانب سے بھی چیلنجز کا سامنا ہوگا یا اختلافات کا سامنا ہوگا. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پوری صورتحال سے اوور آل निपटने की पोजीशन में है, इतनी इस्तेदाद है? आपकी आवाज बहुत खराब है, आप बंद कीजिए, हम दोबारा आपको लेते हैं। इन द मीन टाइम अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइए आप कि जो इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने आईएमएफ के लिए भी ये कहा है कि वो चीन को लोन वापस करने के लिए लोन न दे, कोई पैकेज न दे, तो ये जो डिफिकल्टीज खासतौर पर इकोनॉमिक और तिजारत के शोबे में है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तो हुकूमत के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा?
हुकूमत तो दबाव बढ़ जाएगा, और ये तकरीबन हर हुकूमत जो नई आती है तो उसके ऊपर एक इत्तेफाक की बात यह है कि उसके पास एक इकोनॉमिक चैलेंज उसके सामने हमेशा खड़ा होता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि खजाना खाली था जब हम आए थे और ये इतने पैसे देने थे, इतने वापस करने थे, तो हमें ये करना पड़ा, और यही सूरत हाल अब पीटीआई की हुकूमत को भी दरपेश होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में जहाँ कुछ मुल्कों के अंदर हो सकता है कुछ सवालात हों, कुछ मुल्कों के अंदर बहुत अच्छी खुशगवार उनके बारे में एक रेपुटेशन है, और उनके साथ कुछ अच्छा मामला करना चाहते हैं, उनको विन ओवर करना चाहते हैं। मतलब मेरा गुमान यह है कि मिडल ईस्ट के जो मुल्क हमारे ट्रेडिशनल दोस्त भी रहे हैं और उनकी ज्यादातर शोहरत तो यही रही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के साथ भी उनके ताल्लुकात कम से कम तासुर पैदा ना हो कि वो उनके साथ कम तआवुन कर रहे हैं। तो इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत तआवुन मिलेगा।
अच्छा,
तो ये हमारे अर्जेंट जो
नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगे,
साइड ओवर करने में मदद से।
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका। जी मुर्तजा मंसूर साहब, आपकी लाइन बड़ी खराब हो रही थी, फरमाइए।
जी हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो 2013 के मुकाबले में इन इलेक्शन पर शिकायत ज्यादा हैं, लेकिन अवाम भी मैच्योर्ड हुए हैं काफी हद तक, और सियासतदानों को भी बहुत सी चीजों का समझ आना शुरू हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और उसके जरिए लोगों को इजहार का मौका मिला है। तो अब जो लोगों को बहकाने की या लोगों को बहलाने का मामला थे वो शायद अब उस सतह पर ना हो सके, और अब संजीदगी के साथ कानून साजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पीपुल्स पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि हम किसी भी सूरत में जमहूरियत को ड्रेल नहीं होने देंगे, उसको पटरी से नहीं उतरने देंगे, और यही वजह है कि पिछले दिनों जब वो इलेक्शन कमीशन के आगे मुजाहरा हुआ और उसमें जब अदलिया के खिलाफ और फौज के खिलाफ नारे लगे तो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने अपने कारकुनों को वापस बुला लिया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि लगता ये है कि पीपुल्स पार्टी संजीदा कानून साजी में पीटीआई के साथ जाने की कोशिश करेगी और महज जज्बाती अंदाज में मुखालफत नहीं करेगी, महज जो है अपोजिशन को जो है इख्तलाफ बराए इख्तलाफ की पोजिशन पर लेकर नहीं जाएगी, बल्कि जहां ठोस और संजीदा मामलात आएंगे कानून साजी में वहां साथ देने की कोशिश करेगी। ये तवक्को की जा सकती है जो उसके रवैये अब तक सामने आए हैं, लेकिन नवाज लीग चूंकि मुतासरा पार्टी है तो महसूस ये हो रहा है कि वो थोड़ा सा जज्बाती अंदाज में आगे बढ़ेगी, और उसके साथ मौलाना फजल रहमान की जो एमएमए है उसका रवैया भी खासी हद तक जो है जारहाना होगा। लेकिन पीपुल्स पार्टी से मुझे जो तवक्को नजर आ रही है, जो उसकी पूरी अभी तक का जो रवैया है कि वो एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और जहां जहां जरूरत होगी वो साथ देगी। जी
कबल इसके कि मैं डॉक्टर अता मोहम्मद साहब को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान गए हुए हैं पेरिस यूनिवर्सिटी का, उनको जहमत दूं, हमारे साथ एक कॉलर है, मैं चाहता हूं कि उनको मैं ले लूं, जहूर अहमद साहब एबटाबाद से। जी जहूर अहमद साहब फरमाइए।
जी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं से बात कर रहा हूं विलेज नकद से। सर मैं एक बात में दो बातें करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उस मुल्क पर पाकिस्तानी मुल्क यानी मुसलमानों का मुल्क है, खुदा की मदद शामिल आनी होती है, एक बात। दूसरे ये मरियम नवाज का क्या कसूर है, उसको जेल में एक औरत को बच्ची को जेल में डाल दिया है। तीसरी बात यह है सर, کہ یہ جو آصف زرداری صاحب جو ہے نا, یہ ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کریں گے, آصف زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لالچ ہے کہ میری پارٹی مٹ چکی ہے, وہاں سے کچھ مجھے مل جائے گا, اس لیے وہ ذرا دھیما دھیما چل رہا ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے, کیونکہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 3 سال کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا, یہ میں یقین.
ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں شمیم خان صاحب مردان سے. جی شمیم صاحب.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام بھائی, بولیے. ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی. ملک نائب خان صاحب ہیں کوہاٹ سے ہمارے ساتھ. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بولیے.
جعفری صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت یعنی مضبوط حکومت پاکستان کی اقتصاد کو کامیاب نہیں کر سکے, اور نہ افغانستان کا مسئلہ حل کیا. عمران خان کا تو بہت کمزور حکومت آئے گی اور حزب اختلاف اس کے بہت مضبوط ہے, تو یہ کس طرح پاکستان کی اتنی مشکلات کو آسان کریں گے اور یا اس کو مشکلات سے نکالیں گے؟ السلام.
وعلیکم السلام. ایک اور ہمارے کالر ہیں مرید خان صاحب میاں والی سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر سے بات کروں, میری گزارش ہے کہ یہ جو پچھلی حکومت چلتی حکومت کو گرایا گیا ہے اور یہ کبڈی کبڈی کھیلتے رہے ہیں اور یہ دھرنے اور یہ مرنے یہ سب چلتے رہے ہیں, تو کیا یہ اب بھی جو اپوزیشن ہوئی ہے وہی حال کرے گی یا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے گی؟ شکریہ.
اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جی میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ پاکستان گئے ہوئے ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں, کیا تاثر ہے, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ وہاں کا سیاسی ماحول کیسا پایا آپ نے؟
میرے خیال میں یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پاکستان میں کافی ہائی ہے, اور ابھی کیونکہ الیکشن ابھی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کو میجورٹی حاصل ہوئی ہے, تو یہاں پہ کافی پولیٹیکل گہما گہمی پائی جاتی ہے, لیکن حالات ویسے نہیں ہیں جیسے الیکشن پہلے تھے. اب حالات ایسے ہیں کہ مختلف نیگوشیشن چل رہی ہیں, میٹنگ ہو رہی ہیں, پولیٹیکل الائنسز بن رہے ہیں, اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں پولیٹیکل الائنسز جب بھی بنے ہیں وہ الیکشن سے یا تو پہلے بنتے ہیں یا فوراً بعد بنتے ہیں, ٹو میک دی گورنمنٹ اور ٹو بریک دی گورنمنٹ. لیکن اس دفعہ صورت
جی میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا جناب مقتدیٰ منصور صاحب کہ آپ یہ اور فرمائیے کہ خاص طور پر اس وقت جو پیپلز پارٹی کی آپ نے سیاست کے حوالے سے بات کی تھی, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی مفاہمانہ ماحول اسمبلی میں اور سینٹ میں خاص طور پر جہاں پی ٹی آئی کی اقلیت ہے بن سکے گا؟ مقتدیٰ منصور صاحب آپ ہیں لائن پر. بدقسمتی سے دونوں صاحبان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے کالر ہیں کو محمد شفا صاحب چترال سے. جی
السلام علیکم سر.
فرمائیے. وعلیکم السلام.
جعفری صاحب, آج پورا دن یہ ہمارا ٹی وی دنیا ٹی وی میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ایف آئی اے میں ناکام ہو گیا, وہاں سے جو پاناما لیگ میں 354 کیس تھے, جتنے پیسے باہر گئے تھے, یہ ناکامی تسلیم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب بڑے فائدے سے آئے, یہ جتنے بھی پاناما لیگ میں کرپٹ لوگ ہمارے پیسے وہاں پہ لے کے گئے, اگر یہ نہیں لا سکا تو پھر ہم بدگمانی تو ہے.
جی میرے خیال میں ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں گے پلیز.
جی تو اس دفعہ تھوڑے سے ڈفرینٹ حالات ایسے ہیں کہ جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ دونوں طرف اگر ہم دیکھیں پروونس اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں وہ کافی مضبوط ہے, اور کافی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور چند پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں, تو حکومت بنانے والے اور حکومت کی دوسری طرف دونوں اپنے اپنی مضبوطی کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں کہ کچھ ملکوں کی طرف سے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا, بڑی گرم جوشی کا جو ہے نا وہ اظہار بھی کیا گیا, لیکن سب سے جو بڑا اس وقت پاکستان کو مسئلہ ہے وہ اس کی اکانومی ہے, اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے. تو پاکستان کے اوپر کافی پریشر ہے ایکسٹرنل فورسز کی طرف سے یا فورن ریلیشنز کی طرف سے, تو دیکھتے ہیں کہ نئی آنے والی گورنمنٹ اس کو کیسے کرتے ہیں. کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگ ہوپ فل ہیں, کافی زیادہ अच्छी बातें को सुनने को मिल रही है और लोग काफी होपफुल हैं कि एक तब्दीली की तरफ एक सफर है, और देखते हैं ये तब्दीली किस लिहाज में आती है, क्या पॉलिसी लेवल के ऊपर कोई चीजें चेंज होती है या वही सिस्टम उसी को ही आगे लिया जा सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें नई चीज नजर आती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपका, और इस वक्त तो सामईन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, दिफाई तजिया कार हैं, हम गुफ्तगू करेंगे उस मौजू पर कि अमरीका ने पाकिस्तान की फौजी तरबियत को बतदरीज कम करना शुरू कर दिया है। पहले हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर हम एक छोटी सी रिपोर्ट चलाएंगे, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब से कमेंट्स लेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। एक गैर मुल्की खबरसां इदारे ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तान के फौजी अफसरान के लिए अमरीकी फौज के तरबियती इदारों में तालीम और तरबियत के मौकों को खामोश से कम करना शुरू कर दिया है, जो कि एक दहाई से ज्यादा अरसे तक दोनों मुल्कों की अफवाज के बाहमी रबतों का मजहर था। अमरीकी इंतजामिया की तरफ से बाजाबता तौर पर इस इकदाम की ताहाल तस्दीक नहीं की गई है और ना ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से इस पर कोई तबसरा किया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसको सुनते हैं हमारे साथी मोहम्मद जलील की।
बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस इकदाम की इससे पहले कोई रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आई है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रवान साल के आगाज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुआवनत मुअत्तल करने के फैसले का पहला मंतकी असर है। अमेरिका के महकमे दिफा और पाकिस्तान की फौज की तरफ से रॉयटर्स की रिपोर्ट पर कोई बराह रास्त तबसरा अभी तक सामने नहीं आया है। तहम दोनों मुल्कों के होदेदारों ने गैर सरकारी तौर पर इस इकदाम पर तनकीद की है। रॉयटर्स से नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी होदेदारों का कहना है कि इस फैसले से बाहमी एतमाद साजी का अमल कमजोर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी होदेदारों ने खबरदार किया है कि इस इकदाम के बाद उनकी फौज अपने आला फौजी अफसरान की तरबियत के लिए रूस या चीन से रजू कर सकती है। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया के हालिया इकदामात इस बात की अकासी करते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई शोबों में ताल्लुकात की सतह माजी की निस्बत कम हो गई है। ताहम उनका कहना है कि खित्ते के अमनो सलामती और बाहमी सियासी और इक्तसादी मफादात के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान पायदार राबतों को जारी रखना जरूरी है।
हमारे साथ इस वक्त तो ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब हैं और चौधरी जफर रोमान साहब हैं जो कि हडसन इंस्टीट्यूट के साबिक रिसर्च फेलो हैं। आगाज करूंगा ब्रिगेडियर इमरान मलिक आपसे। जैसा कि आपने ये सुना और इससे कबल अगर आपको याद हो तो IMF के लोन्स के सिलसिले में भी अमरीका के वजीर खारजा ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कहेंगे IMF से कि वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को ऐसे कर्जों के पैकेजेस न दे जिससे वो चीन का कर्ज अदा करने के काबिल हो सके। वो मुल्क जो भी हो, पाकिस्तान या जबूती या और भी मुल्क थे उसमें, तो बाज तजिया कारों का ख्याल यह है कि पाकिस्तान को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक दूसरा इकदाम है जिसकी अभी तक तस्दीक तरदीद नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत तो आया हो गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या ये वाकई पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोई कोशिश है?
जैसा बहुत नवाजिश के आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, आपने जो बात की मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जब से आए हैं, जब से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बदतरीज बिल्कुल खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और जो एक कोर्सिव पॉलिसी जो है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ डायमेंशन हैं जो कि अभी जैसे आपने जाहिर हो रहे हैं। एक तो मिलिट्री डायमेंशन है जिसमें हमारी मिलिट्री एड उन्होंने बंद कर दी, और अभी जैसे आपने बताया कि IMET के प्रोग्राम के तहत अभी उन्होंने पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स जाते थे ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए, कोर्सेज भी खत्म कर दिए। और मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने कुछ मालूम हासिल किए हैं उस बात की तस्दीक करते हैं कि ये कोर्सेज काफी हद तक कम हो गए, मतलब पाकिस्तान के लिए बंद हो गए तकरीबन। जहां तक इकोनॉमिक डायमेंशन है, उसमें IMF के साथ उन्होंने बात की है कि कोई ऐसे पाकिस्तान को बेल आउट के लिए लोन ना दिया जाए, जो جو کہ ایونچولی چائنا کے لونز کو ریپے کرنے کے لیے استعمال ہو. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان آئی ایم ایف سے لون لے کر وہ چین کے کرتے واپس کرے گا. بٹ بہرحال یہ ان کی کوئرشن کی ایک اور ڈائمینشن ہے جو کہ پاکستان کو وہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکن پالیسی جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں. اسی طرح سے اور بھی ڈائمینشن ہے, پولیٹیکل ہے, ڈپلومیٹک ہے, انفارمیشن ہے, اور یہ تمام ملٹی ڈائمینشنل کوئرشن جو ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان امریکہ کی ساؤتھ ایشین پالیسی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے, اور جو امریکن نیشنل انٹرسٹ ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں ساؤتھ ایشیا میں, خاص طور پر افغانستان اور ہندوستان کے حساب سے, ایران کے حساب سے, ان میں وہ امریکن پالیسیز کو فالو کرے اور امریکن انٹرسٹ کو سیکیور کرنے میں ان کی مدد کرے. آن گراؤنڈ حالات یکسر مختلف ہیں. چائنا ساؤتھ ایشیا کے اندر انگریس کر چکا ہے پاکستان کے تھرو اور سی پیک کے تھرو. رشیا پاکستان کے تھرو بہت حد تک انگریس کر چکا ہے. امریکن پریزنس جو ہے افغانستان میں وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو سوائے انڈیا کے, جو کہ ایلائے ہے یا نہیں ہے یہ بھی بات کافی حد تک ڈیبیٹیبل ہے, ان کا کوئی خاص ایلائے نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں. اس وقت امریکہ افغانستان کے اندر ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے. تو جب وہ پاکستان کے جو امریکن ریلیشنز ہیں جس میں ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ایک بہت ہی اہم رول اور کردار ادا کرتے رہے ہیں, اس کو بھی ختم کر رہے ہیں, تو ان کی لیوریج جو ہے پاکستان کے اوپر وہ میرے خیال میں ہر طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو پاکستان کو وہ خود چائنا اور رشیا کے کیمپس میں دھکیل رہے ہیں, اور ایونچولی ہوگا یہ کہ جب پاکستان ویسٹ سے بالکل نا امید ہو جائے گا, تو جیسے کہ چائنا اور رشیا انگریس کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر, پاکستان بھی شاید ان کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے, اور پھر امریکہ ایک بہت ہی پرانے اور بہت ہی اچھے ایلائے سے محبوب ہو جائے گا.
اچھا چودھری نعمان ظفر صاحب, یہ فرمائیے امریکن پرسپیکٹو سے, جیسا کہ ہماری آپ نے رپورٹ میں سنا کہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون, انڈرسٹینڈنگ اور افہام و تفہیم بہت زیادہ ضروری ہے, اور خاص طور پر اس ریجن میں بھی. کیا امریکن پالیسی کا یہ کوئی خاص حصہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس حصے میں اپنے مفادات کو زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے؟ نعمان ظفر صاحب,
توجہ تو ان کی ہوتی ہے جی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر, ملک جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کہ وہ توجہ نہ دے. اچھا, اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی کچھ پرابلمز ہیں, ان کے کچھ ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک آس پاس کے جتنے بھی ہیں ان کے, اگر آپ ایران کو دیکھیں, اگر آپ ترکی کو دیکھیں, اگر آپ رشیا کو دیکھیں, ان سب کے ساتھ اسی طرح کی جو ہے نا ایپیسوڈ چلائی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر کبھی ٹیرف کے نام پر, کبھی ڈیوٹیز کے نام پہ ان کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, یورپین یونین کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اب ہم پاکستان کے اوپر جب آتے ہیں تو پاکستان کے اوپر افغانستان کے حوالے سے دباؤ جنوری سے ہی جو ہے نا, ان کے جو بیان انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے اتنے بلین ڈالر دیے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کے ریٹرن کے اندر صرف ڈسیٹ اور لائز جو ہے نا ہمارے حوالے کی, اور ڈبل گیم کا جو ہے وہ جو ان کے اوپر پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے, تو یعنی کہ نظر ایسے آتا ہے کہ بالکل ہی ڈسٹرسٹ ہے اور ٹرسٹ لیول بالکل ہی زیرو ہو چکا ہے. میرا یہ خیال تھا, ہم جنوری سے لے کے ابھی تک کسی چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. جو آج خبر آئی ہے, دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ملٹری اسپینڈنگ کے اوپر جو کٹ لگایا گیا تھا یہ تو ہو چکا تھا پہلے, اس کے بعد جو انٹرنیشنل جو ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ کی حوالے سے جو چیز تھی جنوری میں, خطرہ تھا کہ یہ بھی ختم کر دیا جائے گا, جو 60 سیٹیں ہیں, جو 66 سیٹس ہیں جو پاکستانی جو ملٹری کے لوگ یہاں سے جا کے انہوں نے جو ٹریننگ لینی تھی
جی,
لیکن اس کو کٹ نہیں کیا گیا تھا, اور وہ اس کے اوپر خیر مقدم کیا گیا تھا امریکن جو ملٹری کے لوگ ان کی طرف سے بھی, پاکستان کے ملٹری کے لوگوں کی طرف سے بھی. لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے یہ ایک مایوس کن خبر ہے ان حلقوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. یہ خالی پاکستان کے ملٹری سرکلز کے لیے نہیں ہے بلکہ یو ایس کے جو ملٹری سرکلز ہیں ان کے لیے بھی حیران کن بات ہے. جنرل مٹس نے اس کے اوپر بہت حیرانی کی بھی ظاہر کی اور مایوسی بھی ظاہر کی ہے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے اور بہت سارے طریقے سے معاملات سے اس طرح کی چیز کے اوپر لانا. دیکھیے جو جنگیں اگر افغانستان کو ہم حوالے سے دیکھیں تو جنگ میں ملٹریز انوالو ہیں, وہ جو وہاں کے امریکن ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں پاکستان کے بھی, تو ان میں اگر کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو کیسے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب سلالہ کے اوپر حملہ کیا جا گیا تھا تو تب بھی اسی طریقے سے جو ہم خیال جو لوگ تھے دونوں ملٹریز میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا معاملات کو دوبارہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو یہ کس طریقے سے یہ کریں گے. اگر آپ اپنے کمیونیکیشن ختم کر دیں گے ملٹریز کے درمیان بھی ڈپلومیٹک لیول پہ آلریڈی بہت جو ہے نا ہم کمزور ہو چکے ہیں, تو یہ تو بہت آسان ہے یہ بات کہنا کہ جی ہم پاکستان کو چائنا کی طرف اور ایشیا کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں پاکستان کا ایک رول ہے. اگر آپ پاکستان کو اگنور کر دیں گے اور صرف یہ سمجھیں گے کہ انڈیا کو آپ الائے بنا کے سارے معاملات ہینڈل کر لیں گے تو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ریجن ہے. یہاں کے معاملات کا اثر مڈل ایسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے, ایران بھی مطلب ہمارے اس میں موجود ہے. تو پاکستان کو آپ بالکل اسی طریقے سے اگر کر لیں گے تو کیسے آپ اس میں جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کیسے آپ مل کے چل سکتے ہیں. تو یہ آج والی میرے لیے بھی بہت مایوس کن چیز ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کو ختم کر دیا ہے. دیکھیے ابھی آگے شاید کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ کرتے پہلے ہیں اور سوچتے میرے خیال میں بعد میں ہیں, اور ان کے کئی ایکشن اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں جو پالٹی ایگزمپشنز کے اوپر یہ جو ایکشن لے لیتے ہیں. یورپین یونین کے ساتھ یہی ان کا معاملہ ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے جو ریسنٹلی ایران کے اوپر ساتھ بات ہوئی ہے کہ جی ہم ریسٹرکشنز آپ کے اوپر لگا رہے ہیں, لیکن جو مطلب جو ہمارے ویسے جو تعلقات چل رہے ہیں جو نیوکلیئر ڈیل کے اوپر جو ہمارے معاملات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. رشیا کے ساتھ یہی معاملہ ہے, پہلے انہوں نے بیان دیا کہ جی رشیا جب پریزیڈینشیل کیمپین چل رہی تھی انہوں نے اس میں انٹرفیئر کیا تھا, تو فیڈ نہیں کیا انہوں نے. پھر بعد میں جب انٹرنل پریشر اتنا بڑھ گیا پھر اس انہوں نے بیک اپ پہ چلے گئے. تو اس طریقے سے ٹرکی کا معاملہ ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایک ہفتے کے اندر کلیریفیکیشن آئے گی, پھر پتا چلے گا کہ واقعی صرف جانا ہے انہوں نے یا نہیں جانا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ کا اور جناب چودھری نعمان ظفر صاحب آپ دونوں صاحبان کا, ایک انتہائی موضوع پہ آپ دونوں نے اظہار خیال کیا. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. محمد شفیع صاحب چترال سے. جی شفیع صاحب.
السلام علیکم. جی جعفری صاحب بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں عوام جو کیا چاہتا ہے, عوام یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے جان چھڑائی جائے. ہم لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری تمنا صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ آئی ایم ایف جب قرضہ دے گا تو یہ حرف آخر تو نہیں ہوگا کہ خواہ مخواہ ہم چائنا کے قرضہ ادا کریں, ان کو بھی کوئی پروسیجر ہوگا, ان کا کوئی طریقہ کار ہوگا. تو تیسری میرا سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ, روس کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات اگر بڑھایا جائے تو امریکہ سے ہمارے جان جھوٹ سکتے ہیں. بہت شکریہ.
جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. باز خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بنو سے. جی باز خان صاحب.
جعفر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہیلو.
ہاں بولیے بھائی.
جعفر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا یہ جو پاکستان کے خلاف جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. اگر پاکستان سے وہ دو مور کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہاں پہ سینکشن لگاتے ہیں, مختلف چیزوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, تو افغانستان کا مطلب کبھی بھی امریکہ حل نہیں کر سکتا ہے.
صحیح.
امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کی مدد کریں اور پاکستان سے جو ان کے توقعات ہیں وہ توقعات ویسے پورے نہیں ہو سکتے.
بہت شکریہ آپ, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر گلگت بلتستان میں جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, گلگت میں پولیس کی چوکی پر حملہ ہوا ہے جس میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. دوسری جانب بلوچستان کے ضلع قاضی چاغی میں چینی انجینئروں کی بس پر مبینہ خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 2 چینی باشندوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت تو بلتستان سی پیک کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور وہ گیٹ وے کہلاتا ہے سی پیک کا. وہاں پر اچانک ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت وجود میں آنے والی ہے, نئے وزیر اعظم حلف اٹھانے والے ہیں آئندہ چند روز میں, اچانک یہ دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گلگت بلتستان کے چیف منسٹر جناب حافظ عبدالحمید صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا اب آپ وہاں پر کوئی فوجی آپریشن وغیرہ کرنے کی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے گزشتہ 3.5 سال سے
جی,
اور الحمدللہ اس علاقے میں 3 سال پہلے حالات بہت خراب تھے, لیکن ان 3.5 سالوں میں پورے ایشیا کے اندر پیسفل ایریا ڈکلیئر ہوا. گزشتہ دنوں کچھ واقعات ہوئے, یہاں پہ بیامر ڈسٹرکٹ کے 3 سب ڈویژنس میں اسکول جلائے گئے, اور یہ اسکول 2001 میں بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہے, 2002 میں بھی اور 2011 میں بھی اور 2012 میں, لیکن ان کو سیریس نہیں لگے اس وقت حکومت میں. لیکن ہماری گورنمنٹ نے 3 سالوں میں اس ریموٹ ڈسٹرکٹس میں بہت زیادہ اسکولس بنائے, ہائی اسکول بنائے, کوئی ایشو درپیش نہیں تھا. لیکن کچھ مس کیرنٹس جو ہیں, جو فیمیل ایجوکیشن کے مخالف ہے, وہ کچھ گلگت بلتستان کا جو زمینی جو تعلق بنتا ہے کے پی کے کے ساتھ, فاڈر کے ساتھ اور آپ کے جو سوات وغیرہ کے ساتھ
جی,
تو کچھ لوگوں نے یہ اسکول جلایا. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا, جس میں موقع پہ 40-50 لوگ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے نتیجے میں اریسٹ ہوئے, اور وہ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگے جو آچل جو اس میں جو لوگ انوالو تھے, اور ان کی سرچ آپریشن ہمارا جاری تھا. تو گلگت کی طرف ایک نالا آتا ہے, وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے, تو یہاں اس نالے میں گلگت کی طرف سے نالا تھا, یہاں پولیس تھی, ہماری چیک پوسٹیں ہم نے اسٹرینتھن کر دی تھی, ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ بھاگ کے جو ہے شہر کے شہر کے جا سکتے ہیں
جی.
تو اس دوران آج صبح انہوں نے پولیس چوکی پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی, پولیس اور ان کے درمیان تصادم ہوا
جی,
اور بہت ہی واقعات میں انوالو ہے کمانڈر خلیل نامی, جو 10-12 سال سے واقعات کر کے کبھی افغانستان سے کس طرح بھاگتا تھا, تو آج وہ پولیس مقابلے میں وہ اور اس کے ایک ساتھی مارا گیا ہے, اور ہمارے بھی 2-3 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے.
اچھا, اب مجھے جی, یہ
اس وقت ہمارے صوبے میں کوئی انسرجنسی نہیں ہے. ہاں,
یہ میں انسرجنسی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ یہ سی پیک کے لحاظ سے ایک بڑا امپورٹینٹ ایریا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اندرونی سازش ہے, بیرونی سازش ہے, سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے, کیا کنکلوژن ہے آپ کا؟
فی الحال تو ہمیں اس میں کوئی بیرونی سازش کا جو ہے نہیں کہہ سکتا, کہ ایک فیمیل ایجوکیشن کے خلاف ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ مذہبی 4% لوگ موجود تھے
جی,
انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے, اور اس ایکشن کے خلاف جو ہے اپنا پورا جو ہے وہ سول گورنمنٹ جو ہے اب تمام تر وسائل لگا رہی ہے
جی,
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 7-10 دن کے اندر مجھے امید ہے قابو پائیں گے, اور اگر خدا نہ خاصتا ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے تو پھر ہم فوج کی مدد ضرور لیں گے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم آخر حد تک کوشش کرتے ہیں کہ جو سول گورنمنٹ ہے, پولیس ہے, ہماری انٹیلیجنس ہے, اس کے ذریعے ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے ان لوگوں کو خاتمہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے. اور ابھی پورے صوبے میں امن ہے, 3,000 ٹورسٹ اس وقت جی بی میں فارنر ہیں, 3-4 لاکھ ڈومیسٹک ٹورسٹ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں. یہ جنگلوں میں اور ایک کچھ نالوں میں یہ ایشو ضرور ہے, لیکن شہروں کے اندر الحمد للہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی, ابھی ہم نے ایک جے ٹی بنائی ہے, جو لوگ اریسٹ ہوئے ان سے تفتیش کریں گے, پتہ چلے گا کہ کہیں باہر سے لوگ نہیں ہیں, کوئی باہر کے ساتھ نہیں ہے, لیکن لوگ تقریباً لوکل ہی ہیں اس میں جو بھی لوگ انوالو ہیں.
بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. اور سامعین, ہمارے ساتھ اس وقت دو ممتاز تجزیہ کار جناب سلمان جاوید صاحب اسٹریٹجک انالیسس فورم کے, اور جناب محمد توصیف صاحب لندن سے ویسٹ منسٹر سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ ریسرچ کے تشریف رکھتے ہیں. یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب, کے جو آپ نے دیکھا چاقی میں بھی حملہ ہوا ہے, اس سے پہلے گلگت اور بلتستان میں بھی متعدد حملے ہو چکے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک نئی لہر ہے ٹیررزم کی, لوگ دوبارہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا صورت حال ہے؟
صاحب, آپ کے پروگرام کے دور سے 12 دفعہ اس موضوع کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا چکی ہے کہ
सलमान साहब आपकी लाइन बहुत खराब है, आपकी लाइन दोबारा मिलाते हैं आपको, आप बंद कर दीजिए प्लीज। तौसीफ साहब आप फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया
जी
प्रोग्राम में दोबारा मधु करने के लिए। जाफरी साहब लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब मस्तूम का हमला हुआ था तो उसके ऊपर भी हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो आईसिस आपको याद होगा उसने क्लेम किया था जो टेररिस्ट अटैक मस्तूम का हुआ, तो इस तरह आज भी एक दिलखराश वाकया हुआ जिसको जो BLA वाले वो उसको क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वो अटैक किया है। तो जाफरी साहब पाकिस्तान के हवाले से अगर भी जो करंट जियोपॉलिटिकल सीन है उसको देखा जाए तो पाकिस्तान को एक तरह की दहशतगर्दी का सामना नहीं है। बॉर्डर टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा इस्लामिक थ्रेट है इंडिया की वजह से, एथनिक टेररिज्म जिसकी मिसाल आज सामने देखने में आई, इंटरनेशनल टेररिज्म जो कि ISIS की सूरत में हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसके अलावा साइबर टेररिज्म भी बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है जिसमें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप देख रहे होंगे कि हमारे जो इदारे हैं कौमी सलामती उनके खिलाफ किस तरीके से मुकदमात हैं वो उगली जा रही थी। ये सब एक जो जो एक बहुत बड़ी जो हाइब्रिड वॉर है उस सब का एक हिस्सा है। दूसरा मैं अर्ज करूं जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो मेरी असर्शन है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है इसमें बहुत बड़ा बैरूनी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी जो चंद वजूहत है उसमें से एक वजह जो है वो भी हमारी बहुत कल या परसों सामने आई है कि IMET प्रोग्राम था, एक अमेरिकन इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें 66 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने जाना था ट्रेनिंग के लिए अमेरिका। उस प्रोग्राम को में पाकिस्तानियों की शमूलियत को सस्पेंड कर दिया गया है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री टाइज एज लॉन्ग एज दैट प्रोग्राम इज कंसर्न उनको कट किया गया। उसके अलावा जो अमेरिकन नेवल वॉर कॉलेज है और अमेरिकन स्टाफ नेवल स्टाफ कॉलेज है उसके अंदर भी इस साल पाकिस्तान मिलिट्री के जो लोग हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा, उनको नहीं मधु किया जा रहा। अब उसका रीजन क्या निकला है, उसकी वजह का जो जो इफेक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान और रशिया हैं वो एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन में ज्यादा क्लोज होने जा रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट वीक भी जो रशियन वक्त पाकिस्तान आया हुआ था उन्होंने मिलिट्री के साथ क्या एक पैक्ट साइन किया जिसके तहत पाकिस्तान ऑफिसर्स रशिया जाकर ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अब कुछ कुवतें ऐसी हैं जाफरी साहब इस खत्ते में जो पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनको करीब होते हुए नहीं देख सकती हैं। दूसरा आपको पता है रशिया ने जो अनाउंसमेंट की है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 10,000 ISIS के टेररिस्ट मौजूद हैं जिनकी तरफ से सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो पाकिस्तान को है और रशिया को है। अब अमेरिकन हैं उन्होंने इस चीज को कहा है जी कि ये बहुत मतलब डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है रशिया ने और कोई इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्ट मौजूद नहीं, लेकिन ये बात काफी हद तक सही है। जो करंट वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं वो चीज को साबित करते हैं, जिस तरह हारून बलोर साहब की शहादत हुई, सराज रईसानी साहब की शहादत हुई, इकराम गढ़पुर साहब की शहादत हुई, आज जो जो बस है जिसमें मेरे ख्याल 18 चाइनीज इंजीनियर थे उसके ऊपर जो अटैक हुआ, तो रशियंस की बात इस बारे में बहुत हद तक एक साबित होती नजर आती है इस इंटरनेशनल जो तरह उसके अंदर। दूसरा मैं ब्रिटेन के हवाले से आपको एक बात वाजे कर दूं कि इवन यहाँ पर भी हम जब भी अस्करी हलकों से हमारी मुलाकात होती है डिफरेंट हम कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग में इकट्ठे जाते हैं तो यहाँ के अस्करी हलकों में भी सबसे बड़ा थ्रेट रशिया को माना जाता है, ISIS से बड़ा थ्रेट ये लोग रशिया को समझते हैं, एंड सेम अप्लाइज टू अमेरिकन। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान रशिया के जो मिलिट्री टाइज है वो थोड़े से बनने जा रहे हैं आपस में, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनेशनल लॉबी के लिए और दूसरी चंद कुवतों के लिए कि अगर ये दोनों मुल्क करीब आ गए तो एक बहुत ताकतवर ब्लॉक बन जाएगा और चाइना ऑलरेडी आपके सामने CPEC के जरिए इस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। तो एक तो दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह ये है। इसके अलावा CPEC की बात करते हैं, अब आप देखें CPEC के अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन और जो ब्रिटेन हैं जो किसी तरीके से उसका हिस्सा बन जाए, रशियंस जो है वो CPEC को पूरा सपोर्ट करें, RPEC स्टार्ट करने की बात हो रही है। तीसरी चीज ये आपने रिसेंटली देखा है कि ईरान है, ईरान भी मोस्ट प्रोबेबली CPEC का हिस्सा बन सकता है, चाबहार तक वो जो रोड है वो जा सकती है। अब CPEC को सबोटाज करने के लिए भी टेररिज्म एक ऐसा टूल है जो बाहर की बैरूनी कुवतें हैं वो उसको हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ यूज करती हैं। पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट है स्टेट है या मिलिट्री जब उनकी बात नहीं मानती है तो फिर टेररिज्म को एज अ टूल यूज किया जाता है उनके ऊपर अपने दबाव डालने के लिए और अपना दबाव अपनी बात मनवाने के लिए। अब आप देख रहे हैं जो आज BLA का अटैक हुआ है इसमें तकरीबन 18 चीनी भी उस बस में सवार थे और काफी चीनी जख्मी हुए हैं और ये डायरेक्ट कोशिश है कि किसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है और जो CPEC का जो मंसूबा है उसको किसी तरीके से सबोटाज किया जाए।
अच्छा।
फिर इसमें जो एथनिक टेररिज्म है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, मैं नाम लेके बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब है अभी जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है तो ये जो लिबरल हमारे चंद मौलाना या चंद रिलीजियस मौलाना दी है ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिनकी वजह से जो पाकिस्तान के इनोसेंट लोग हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो जाता है
सही।
और इनोसेंट पीपल है वो बड़े आराम से टेररिज्म की तरफ ड्रॉन हो जाते हैं
सही।
एक ये भी इसकी बहुत बड़ी रीजन है
सही। सलमान जावेद साहब अब आपकी लाइन मिल गई, मुझे ये बताइए कि एक तो ये कि पहली मर्तबा ये इस किस्म का खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी का दावा किया है BLA ने, क्या BLA का आप समझते हैं कि جو جو سچویشن ہے جو ابھی تک بالکل دبی ہوئی تھی اور خاصا ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں صورتحال امپروو ہو گئی ہے, کیا یہ کوئی انٹرنیشنل یا یہ کہ ریجنل سطح کے اوپر ہونے والی کسی کانسپریسی کا حصہ نظر آتا ہے ان کا ایک دم ایکٹیو ہو جانا؟
بی ایل اے کبھی ڈائی ڈاؤن تو نہیں ہوئی تھی, البتہ یہ ضرور تھا کہ اس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا, یا اس کے جس طرح ٹی ٹی پی اور القاعدہ کو پاکستان کی ٹیریٹری سے آپریشنل سطح کے اوپر بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا, اسی طرح بی ایل اے یا بی آر اے اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشن تھی جو سب نیشنلسٹ پیراڈائم میں آتی ہیں, ان کو بھی پاکستان نے اسی طریقے سے پش بیک کیا تھا. ابھی جو حالات ہیں جیسے تفیس نے کافی طویل سے نقشہ کھینچ دیا ہے, ان تمام اگر معاملات کو آپ سامنے رکھیں تو جو کمپاؤنڈڈ تھریٹ ہے یہ پہلے سے موجود تھا. پہلے بھی جو بلوچستان کے اندر خاص طور پہ جو ہوتے رہے ہیں حملے ہوتے رہے ہیں, اس کے اندر لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے یہ آرگنائزیشن ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, حالانکہ آئیڈیولوجیکلی یہ 180 ڈگری لیول پہ کھڑی ہوتی ہیں دوسرے سے, ایک مارکسزم کو فالو کر رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ریلیجیس آئیڈیولوجی کو فالو کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے پاکستان کو کچھ دکھ پہنچانی ہو یا پاکستان کے اندر ٹیررسٹ کاروائی کرنی ہو تو اس کے اندر ایک دوسرے کو کمپنسیٹ ضرور کرتے تھے. اس کی ایک مثال بہت زیادہ مثال آپ کوئٹہ کے اندر کریں گے, کوئٹہ کے اندر آپ کو جو بلوچ کالونی ہے اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی گھر کی چھت کے اوپر آپ کو دونوں طرح کے جھنڈے نظر آئیں گے, ریلیجیس آرگنائزیشن کے بھی اور اس طرح کی سب نیشنلسٹ آرگنائزیشن کے بھی. یہاں سے میں آپ کو 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو کم ڈاؤن ٹو 2018 ابھی آپ دلت بلتستان کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو سمر کر رہا ہے زیادہ بڑا خطرہ وہ ریلیجیس آرگنائزیشن سے زیادہ سب نیشنلسٹ کا کر رہا ہے, لیکن ابھی چونکہ وہاں پہ ریلیجیس آرگنائزیشن کی طرف سے زیادہ اٹیکس ہیں اور بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اے کی طرف سے اٹیک ہے, تو یہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے دو مختلف جگہوں کے اوپر مختلف آرگنائزیشن سے حملہ کرانا, لیکن پیچھے سے ہینڈل جو ہیں وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہیڈ اور ٹیل کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, سی پیک کے ہیڈ اور ٹیل کو. تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کنسپریسی کی, تو بعد میں سے لوگ کافی جو مبصرین ہیں جو مانے جانے مبصرین ہیں چاہے وہ ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا بیوروکریسی سے ہیں, انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے برابر میں جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ یہ معاملہ پنپ رہا ہے آرچس کی صورت میں بھی اور باقی آرگنائزیشن کی صورت میں بھی. اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی چونکہ ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے تو الگ چیلنج بھی اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے نئے آنے والی جو حکومت ہے عمران خان کے لیے یا ان کی جو ٹیم ہے ان کے لیے. پھر ہائبرڈ وارفیئر کا پورا کانسیپٹ ہے, تفیظ نے میں نے جیسے پہلے کہا کہ کافی اچھا نقشہ کہیں تھے اس کا, آپ چاہے اس میں فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ چاہے اس کے اندر یہ والے اٹیکس دیکھ لیں یا اس کے اندر ڈپلومیٹک کوئزن دیکھ لیں اور فائنینشیل کوئزن دیکھ لیں امریکہ کی طرف سے, ہر طریقے سے پاکستان کو کوئرس کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تمام معاملات جن کے اندر وہ پہلے سے موجود تھا پاکستان ان کے اندر دوبارہ سے کود جائے اور اس وار آن ٹیرر جس کو پاکستان نے شاید جیتا تھا دوبارہ سے اس نصب کو اپنے گھر کے اندر لا کے دوبارہ وار آن ٹیرر کا حصہ بن گئے. تو ڈیفینیٹلی یہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان آنے والے گورنمنٹ دیکھیں گے ہم کہ وہ کس طریقے سے اس کو کوپ اپ کرتی ہے.
بہت شکریہ جناب توصیف صاحب, سلمان جاوید صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. اخونزادہ صاحب ہیں نوشہرہ سے ہمارے ساتھ. جی اخونزادہ صاحب, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اسلم نیازی صاحب ہیں میاں والی سے. جی
جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلم نیازی ایڈوکیٹ سلطان خان میاں والی سے بات کر رہا ہوں. بہت ہی مختصر دو پوائنٹ ہیں میرے.
جی
کہ عمران خان کو جو حکومت ملنے والی ہے خزانہ خالی ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے اور 1 کروڑ نوجوانوں کو جو ہے نا روزگار دیں گے, وہ یہ کیسے کر سکیں گے؟ اور نمبر دو, امریکہ جو تمام حکومتوں کے ساتھ چوکی لڑائی لڑ رہا ہے یا لڑ رہی ہے اور چائنا کے اس پر قرضہ جات ہیں ٹریلین یعنی ڈالر کے حساب سے, تو پھر ان کو وہ کیسے جو ہے نا ادا کرے گا جو یہ پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب علی اپنے ہمارے آئی ایم ایف کی قرضہ جات جو ہے نا چائنا کو نہ دیے جائیں. بہت شکریہ.
اچھا ایک اور کالر ہیں طارق تختائی صاحب چونیا سے ہمارے صاحب. جی
جی السلام علیکم صاحب. میرے جی جی سر میرے معزز پینلسٹ دو سوال ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے,
ان کی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں, اب آپ اپنا کمنٹ دیں.
ہیلو ہیلو ہیلو
جی
ہیلو
جی
جی جی جعفری صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خطے کے جو بڑے ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ آئیسس جیسے ڈرامے کر کے اپنے مخصوص مفادات تو حاصل نہیں کر رہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئیسس اس صدی کا سب سے بڑا کیا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا؟ اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہیں یا کوئی اور مائنڈ سیٹ ایسا ہے؟
جی.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں یہ پریشان ہوں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے تھے.
یہ اس سوالات کے بعد یقیناً ہم دیں گے کسی اور نشست میں, اس لیے ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے, لیکن یہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو ہم یقیناً ٹیک اپ کریں گے اپنے آئندہ کسی پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا طارق تختائی صاحب. چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب, لیکن پہلے ایک بریک جس کے بعد گفتگو ہوگی.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب منظر قریشی صاحب موجود ہیں لندن سے, اور یہاں ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ جناب مسعود عبدالی صاحب ہیں. عبدالی صاحب کی لائن ہمارے ہمیں مل گئی ہے, لیکن منظر قریشی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عبدالی صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے یمن کے اسکول کے بچوں کی ہلاکت کے بارے میں, امریکہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ اختصار رکھیے گا کہ ہمیں کئی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے آپ سے.
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں, یہ میں صرف مختصر سے یہ عرض کروں گا کہ اسکول کی بس کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے کوئی 6-4 ہفتہ پہلے 2 اگست کو بالکل ایسے واقعہ الحدیدہ بندرگاہ پہ ہوا تھا, جب انہوں نے اسورا اسپتال اور مچھلی بازار کو نشانہ بنایا, یا غلطی سے نشانہ بن گئے, جس کے اندر 20 افراد مارے گئے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے جو سرزد ہوا ابھی, بلکہ یعنی 2 اگست کو بھی اسی قسم کا واقعہ ہو چکا ہے, اور جس کے بارے میں یعنی تحقیقات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹارگیٹ بالکل جینوئن تھا اور ہم نے جو ہے ہوتھیوں پہ حملہ کیا تھا. اس بار بھی معاملہ یہی ہے کہ یعنی اس بازار میں حملہ کیا گیا جبکہ دن کا وقت تھا, اور بازار سے بس گزر رہی تھی بچوں کی, جس کی وجہ سے یعنی بس بالکل تباہ ہو گئی, اور 29 بچے جو جن کی عمر 14 سال سے کم تھی, 14-15 سال کے بچے تھے جو مارے گئے. اسی طرح زخمی ہوئے 70 بچے, ان میں سے بھی 30 بچے ہوئے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے.
صحیح.
اب یہ اچھا, پھر ایک اور جو اس میں مسئلہ ہوا کہ دیکھیں, انہوں نے اس کے فوراً بعد جو خلیجی اتحاد کے ترجمان ہیں ترکی المالکی صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, یہ ہمارے بمبار اور طیاروں نے حوثی سپاہیوں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا تھا, اور ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جب ریڈ کراس نے جو تصاویر شائع کی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بس پہ حملہ ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ یہ روزمرہ کا معمول تقریباً بنے ہوئے وہاں پر.
صحیح.
تو اس کے اوپر اب اصل اب کچھ
ساری دنیا کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ ترکی کے بارے میں جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ترکی کے اوپر بھی اب وہ ٹیرف لگا دیا گیا ہے جو کل سے یعنی پیر کے روز سے افیکٹو ہوگا ان کی اسٹیل وغیرہ کے اوپر, کیا اس کا افیکٹ ہوگا؟ اس لیے کہ ایران پر بھی پابندیاں ہیں, اب ترکی کے اوپر بھی یہ اس قسم کی جو چیزیں آ گئی ہیں, اس سے کیا صورتحال بنے گی؟ منظر قریشی صاحب لائن پر ہیں. مسعود عبدالی صاحب آپ فرمائیے.
یہاں سن رہا تھا کہ اس کا جو اثر ترکی پہ ہوگا وہ تو ہوگا
جی,
امریکہ کے خود جو صارفین ہیں اس کو ان کو اس کے اوپر یعنی ہر چیز کی قیمت, جو چیز الومینیم سے بنی ہوئی ہے یا فولاد سے بنی ہوئی ہے, مثلا تعمیراتی جو مکانات کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہوگا, اس لیے کہ ترکی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, اس کے جو فولاد ہے اور اس کی جو الومینیم ہے وہ بہت پاپولر ہے امریکہ کے اندر, اور اس پہ پابندی لینے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ سوائے اس کے کہ کنزیومر زیادہ پیسے دے گا, یعنی ترکی کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ امریکہ میں اتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی, اور امریکہ میں کی اپنی پروڈکشن کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ریپلیس کر سکے ترکی اور دوسرے ملکوں کی درآمدات کو. تو میرا خیال درآمدات کے حجم میں تو شاید فرق نہیں پڑے گا بہت زیادہ, کم از کم شارٹ ٹرم میں, لیکن امریکی صارفین جو ہیں وہ اس کی قیمت زیادہ دیں گے. اس سلسلے میں ایک اور بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو صدر ٹرمپ صاحب نے ٹیکس چھوٹ دی ہے انکم ٹیکس میں, ये दरअसल कंपनसेट हो रहा है इसके ज़रिए से वो टैक्स वसूल कर रहे हैं सार्फिन से। तो गोया अमरीकी जो टैक्स दहिंदगान हैं उनको जो टैक्स में छूट मिली थी वो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से वो टैक्स छूट जो है तकरीबन वो जीरो हो गई है, और सही मायने में महंगाई की शक्ल में और टैक्सों की शक्ल में ड्यूटी की शक्ल में अमरीकी दहिंदगान ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे।
अच्छा, मंदर कुरैशी साहब की लाइन हमें मिल गई। मंदर कुरैशी साहब, जैसा कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी कि तुर्की के स्टील के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है, ईरान पर भी पाबंदियां हैं, चीन पर भी पाबंदियां हैं, और वायरस के टैरिफ जो दूसरे मुल्कों पर है वो भी लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये ओवरऑल क्या सूरत हाल बन रही है?
आई थिंक अगर हम ये पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो अमेरिका का एक नया पैटर्न ये है कि वो बहुत हार्ड किस्म का एक हिट करते हैं किसी से भी अगर कोई सैंक्शन या कोई अगर उनको बेहतर डील करनी है, और उसके बाद वो देखते हैं कि जहां पर आके कॉम्प्रोमाइज अगली पार्टी कर जाए। लेकिन अब दुनिया के बाकी मुल्कों ने ये देख लिया काफी देर से, तो मेरे ख्याल में आगे जाके अमेरिका के लिए काफी मुश्किलें पैदा होंगी। ये जो उन्होंने जो भी लगाई हैं अभी जो टेरिस के ऊपर तुर्की पे लगाई है, तुर्की जो है वो मेजर अगर हम नेटो के अंदर देखते हैं आर्मी जो स्ट्रांगेस्ट है वो तो तुर्की की ही बनती है, बाकी यूरोपियन ममालिक की मिलिट्रीज बहुत छोटी हैं, और मुल्कों के साइजेस भी ऑस्ट्रिया, लिथुएनिया और फॉर एग्जांपल स्वीडन, और ये सारे बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी नेशंस बहुत छोटी हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, आर्मीज भी उसी तरह छोटी छोटी थी हैं। तो नेटो को अगर उन्होंने जिंदा रखना है उसमें अगर तुर्की खुश नहीं होगा तो बहुत मुश्किल बनेगी। प्लस इस तरीके से अगर हम एक पैटर्न देखते हैं कि ईरान की बारी आई तो उसके बाद अब तुर्की की आ गई, इस तरह पाकिस्तान के ऊपर भी लगनी शुरू होगी, तो ये एक इस तरह एक जो खुद ही एक अलायंस इनको हो सकता है कि ये ना बन जाए आगे चल के इन्हीं ऐसे मुल्कों का। फिर अगर हम देखते हैं कि जिस तरह चाइना के साथ प्रॉब्लम आ गया, रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गई, इवन टैरिफ के ऊपर प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी आ गया जो कि इंडिया उनका मेजर एक एलाई है
जी।
इसी तरह और भी ममालिक के साथ।
अच्छा, मगर सवाल ये पैदा होता है,
पॉलिसी का पैटर्न लगता है इनका,
मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो उनका स्लोगन था अमरीका फर्स्ट, वो तो उस पर काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि उसमें उनको माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी फायदा तो हो रहा है अंदरूनी मुल्क
अभी जी। अंदरूनी मुल्क तो उनको सिर्फ इस वजह से फायदा हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, और लोगों को जो ममालिक को बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे अमेरिका से, लेकिन क्या ऐसा था कि बाकी ममालिक फायदा उठा रहे हैं? अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की पॉलिसी जो थी, जो उसका एक क्लाउड था जब वो यूज कर सकता था प्रेशराइज करने के लिए कोई भी अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी, क्या वो कर पाएगा आगे चल के? ये बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसको के सोचे समझे बगैर मेरे ख्याल में कि ये
अच्छा
के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आगे चल के इसका बहुत सेटबैक हो सकता है।
अच्छा, अब्दाली साहब, सऊदी अरब और कनाडा का जो सफारती तनाजा हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा? 30 सेकंड है मेरे पास।
देखिए 30 सेकंड में जो इसका इफेक्ट होगा, एक तो देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपका वजह ये बुनियादी वजह तो वो है कि जो समर बदवी साहब जो गिरफ्तार हुए थे और उनके भाई जो हैं रैफ बदवी साहब जिनको 10 साल सजा और 1000 कोड़े की सजा हुई उसके खिलाफ था। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला ये जरा पुराना है, आपको याद होगा लाइट आर्म व्हीकल LAV खरीदी है इन्होंने, जिसके बारे में इंसानी हकूक के जो चैंपियंस है वो ये कह रहे थे कि ये जो है शहरी आबादी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इन्होंने कतीफ में शिया आबादी के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसके खिलाफ बहरीन में इस्तेमाल किया है। तो इस बुनियादी तौर पर मुझे लग रहा है कि सऊदी अरब के ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा इसके नतीजे में, न सिर्फ कनाडा का बल्कि दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमों का। तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रन में ये इस पाबंदी से खुद सऊदी अरब दबाव में आएगा।
अच्छा, मंदर कुरैशी साहब, योर कमेंट।
जी बिल्कुल, ये मैं भी इसके इसको तारीफ करूंगा कि ऐसा ही लगता है कि अगर इस वक्त थोड़ा मैनेज भी कर लेंगे लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, और करेगा भी, क्योंकि दुनिया का जो माइंडसेट है वो अब इस तरह की पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं रहेगी।
तो जो बरतानिया और फ्रांस के जरिए कोशिश कर रहा है कनाडा रेप्रोचमा की, आप समझते हैं उसमें कामयाबी होगी?
जी अल्टीमेटली कनाडा का एक्चुअली हम देखते हैं इशू इतना बड़ा है नहीं था, ये काम का क्रिएट कर दिया गया जो कि बिल्कुल ही ऐसे ही था जिस तरह के अभी जो तुर्की के साथ मसला था कि एक पास्टर को बंद करने की वजह से 70 सैंक्शन पहुंच गई। अब केस में भी है तो अगर ये रिपोर्टमेंट जो कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इससे कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकल ही आएगा।
बहुत शुक्रिया आपका सामीन। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अंजुम हरिल गिल। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे।
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
گزشتہ سال شارلٹسویل ورجینیا میں یونائٹ دی رائٹ یعنی دائیں بازو کو متحد کرو کے نعرے پر جو پرتشدد مظاہرہ ہوا تھا، اسے اتوار کے دن ایک سال ہو جائے گا۔ گزشتہ سال کے مظاہرے کا اہتمام سفید فام نسل پرستوں نے کیا تھا، جو ایک کنفیڈریٹ ہیرو کے مجسمے کو ہٹائے جانے پر ناراض تھے۔ مظاہروں کے نتیجے میں تصادم بھی دیکھنے میں آیا، جس کے دوران مظاہرے کا ایک مخالف ہلاک ہو گیا جبکہ کم سے کم 19 افراد زخمی ہو گئے۔ اب ان مظاہروں کے سال بھر بعد قوم پرست گروپس ان کی یاد منانے کے لیے ایک اور مظاہرے کا اہتمام کر رہے ہیں، جو اس مرتبہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ اسی دوران ورجینیا کے گورنر ریلف نوٹم کی جانب سے اور شارلٹسویل شہر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے انوش اوے ٹیسان نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سال بھر پہلے کی بات ہے جب شارلٹسویل کے ڈیلی پروگریس کا رپورٹر اپنے کام میں مصروف تھا، جب سفید فام قوم پرستوں نے نسبتاً خاموش شہر میں، جو اپنے کالج کی وجہ سے مشہور ہے، ادھم مچا دیا۔ وہ کانفیڈریٹ ہیرو جنرل رابرٹ ای لی کے مجسمے کو ہٹائے جانے پر احتجاج کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ روزنامے کے فوٹوگرافر نے اس وقت جو تصویر کھینچی، اسے پولیٹزر انعام ملا۔ مظاہرے کا اختتام خوشکن نہیں تھا۔ برہم مظاہرین جب احتجاج کر رہے تھے، ایک کار فاشسٹ مخالف جوابی مظاہرہ کرنے والوں کے ہجوم کو رونتی ہوئی گزر گئی، جس کے نتیجے میں ایک سرگرم کارکن حاضر ہیئر ہلاک اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس سانحے کے کئی دنوں بعد مقامی حکام نے لی کے مجسمے کو کالے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ گرچہ امریکی غلامی کے دور کی یہ علامت اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے، شارلٹسویل میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ نکیویا واکر اس تبدیلی کا حصہ ہیں۔ وہ اس شہر کی پہلی افریقی امریکی خاتون ہیں جو میئر منتخب ہوئی ہیں۔ ان کے الفاظ،
I'm one of those people who are with the other individuals who were out on the street attempting to survive that day and unsure of why,
میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو دوسرے افراد کے ساتھ ہیں جو سڑکوں پر جمع تھے، اور اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پولیس، نیشنل گارڈ اور اسٹیٹ پولیس اور مقامی پولیس والے آس پاس کھڑے تھے اور تماشائی بنے ہم پر زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسن کسلر نے گزشتہ سال یونائٹ دی رائٹ ریلی کا اہتمام کیا تھا، تاہم وہ شارلٹسویل میں ایک اور ریلی کا انتظام کرنے میں ناکام رہے۔ شہر کے منتظمین نے امن عامہ کو خطرے کے پیش نظر اور اس خدشے کی وجہ سے کہ ایک اور ریلی سے مزید تشدد کو ہوا مل سکتی ہے، ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شہر میں قائم مشہور یونیورسٹی آف ورجینیا میں لی کا مجسمہ اور ماضی میں امریکہ میں غلامی کے دور کی علامتیں طالب علموں کے لیے موضوع بحث ہیں۔ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 11 اور 12 اگست کو اس کے کیمپس گراؤنڈ پر لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کر دیا جائے گا، تاکہ ممکنہ طور پر تصادم سے بچا جا سکے۔ تاہم انتہائی دائیں بازو والے دوسرے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں۔ جیسن کسلر نے بالآخر شارلٹسویل کے احتجاج کی یاد منانے کے لیے ایک اور ریلی کی اجازت حاصل کر لی ہے، جو واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے عین سامنے منعقد کی جائے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی